بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں, اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں, اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے, اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے, اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की आज की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है मरियम जहरा का सलाम कबूल कीजिए। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन सख्त हालात में बावकार, बला के वक्त साबिर, रिफा और आसाइश के वक्त शुक्रगुजार और रिस्क इलाही पर काने रहता है। सामईन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की 32 से 34 तक की आयात तिलावत कर रहे थे कारी जनाब असगर बुरुमंद। सामईन, हमारी ये नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई दावत दे तो उसे जरूर कबूल करो, और अगर तुम्हारे साथ कोई नेकी करे तो उसकी तलाफी करो, और अगर उसको कुछ ना दे सको तो उसके लिए खूब दुआ करो। सामईन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमाएं। अजीज सामईन, हमारी रात की नशरियात में आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे, फिर आप समात फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए पेश किया जाएगा, और फिर आप समात फरमाएंगे प्रोग्राम सुबह उम्मीद, और आखिर में आज की मखसूस दुआ और उसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। तो समझ लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर है, सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज खबरों का खुलासा। غزہ پر سینی فوج کی شدید بمباری، 6 منٹ میں 50 ہوائی حملے، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ فلسطین کی حمایت میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہرے۔ پاکستانی سینیٹ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت۔ اور ہندوستان عام آدمی پارٹی کو لگا جھٹکا، پارٹی دفتر خالی کرنے کا حکم۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے صرف 6 منٹ میں غزہ کے شہر خان یونس پر 50 فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین سے شائع ہونے والے اخبار یدیوت اہرونوت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونیوں نے 6 منٹ میں 50 بار خان یونس شہر کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، اور اس وقت بھی خان یونس کے اطراف میں حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجی اس علاقے میں گھس گئے اور فلسطینی پناہ گزین جارے صہیونی فوج کی جاری گولہ باری میں ہی اس شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونیسیف کے علاقائی شعبے کے سربراہ عادل خدر نے غزہ میں فلسطینی بچوں کی اموات میں غیر معمولی اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کی اموات پر پائی جانے والی تشویش حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یونیسیف کے ریجنل سربراہ عادل خدر نے کہا کہ جن بچوں کی موت کا ہمیں خدشہ تھا وہ خدشہ اب حقیقت میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ جنگ بند ہو جائے اور انسان دوستانہ امداد میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے الجزائر کے صدر کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو کچھ آج غزہ میں ہو رہا ہے وہ نسل کشی اور جنگی جرائم کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو سینی غاصبوں کی 75 سالہ تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس پریس کانفرنس میں فلسطینی عوام من جملہ مرد و خواتین کی قابل قد استقامت کو سراہتے ہوئے سینی مجرموں کے امریکہ کی ہمہ جہتی من جملہ سیاسی مالی فوجی اسلحہ جاتی اور تشہیراتی حمایت کو انسانیت کی پشتبانی پر معاف کیجیے گا انسانیت کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا قرار دیا اور انسانی حقوق کی دعوے دار تنظیموں کی لا تعلقی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت غاصب سینی حکومت کے حامی امریکہ اور مغربی ممالک کے ہاتھ غزہ کے نہتھے مظلوم و بے گناہ عام شہریوں کے خون سے رنگین ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اسرائیلی حکومت کی فوج کی گولانی بریگیڈ کو جو لبنان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی توپ خانے کے گولوں اور دھماکہ خیز مواد کے جالوں سے الجھا کر رکھ دیا۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی مزاحمت نے پیر کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینی حکومت کی گولان بریگیڈ کی کوشش کو جو لبنان کی سرزمین میں دراندازی کی کوشش کر رہی تھی دھماکہ خیز مواد اور توپوں سے ناکام بنا دیا گیا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مزاحمت کے مجاہدین غزہ پٹی کے مزاحمتی عوام کی حمایت اور اس کی بہادر اور عظیم مزاحمت کی حمایت میں گولانی بریگیڈ کی یونٹ کو جنہوں نے رامیہ علاقے کے قریب زراعت کو تباہ کیا اور اسی سمت سے لبنانی سرزمین میں گھسنے کی کوشش کی کئی بموں اور دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا اور پھر توپوں کے گولوں سے حملہ کیا جس میں گولانی بریگیڈ کو کافی جانی نقصان پہنچا۔ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ سینی جارحیت کی مذمت میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کے مظاہرین نے ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی ہے۔ مختلف ملکوں میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں کے شرکا نے فلسطینی پرچم بھی لہرائے اور غاصب سینی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ پاکستانی سینٹ میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی گئی اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ پر زور دیا گیا۔ پاکستانی سینٹ کا اجلاس مرزا آفریدی کی زیر صدارت ہوا جس میں 29 فروری کو اسرائیلی فوج کی جانب سے خوراک کے لیے جمع فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی گئی۔ سینیٹر افغان اللہ نے کہا کہ امداد لینے کے لیے جانے والوں پر فضائی بمباری انتہائی قابل مذمت ہے۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ مظلوم فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے اپنی اپنی ایئر فورسز کے ذریعے کم از کم ایئر سیفٹی ہی فراہم کر دیں۔ سینیٹر پلوشا نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر خاموشی پر اسلامی ممالک کو شرم آنی چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ پاکستان میں اس ایشو پر مظاہرے ہوئے تو ان پر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے۔ سینیٹر کامران نے کہا کہ اسرائیل کی مذمت ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ہمیں اپنے غریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ سینیٹر اون عباس کا کہنا تھا کہ امریکی حکام خود کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی گھاس کھانے پر مجبور ہیں، ہمیں اگر فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے تو آئیے اس ایوان میں امریکہ کی مذمت کی قرارداد منظور کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن 2024 میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر ای سی پی نے فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ جمہوریت کی پیٹھ میں آخری خنجر ہے۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں بھی مخصوص نشستوں کا ذکر ہے. کامیابی کے تناسب کے حساب سے ہمیں قومی اسمبلی میں 29 نشستیں ملتی تھیں. بیرسٹر ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے غیر آئینی فیصلے تحت ہمیں انتخابی نشان سے محروم رکھا, جبکہ الیکشن کمیشن نے آج مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ دے کر جمہوریت کی پیٹ پر خنجر گھونپا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا نے راؤز ایوینیو کورٹ کمپلیکس میں واقع دہلی ہائی کورٹ کی زمین پر بنے عام آدمی پارٹی کے دفتر کے بارے میں سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آپ کو جگہ خالی کرنے کے لیے وقت دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ نے پیر کو عام آدمی پارٹی کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ انہیں 15 جون تک راؤز ایوینیو میں اپنے پارٹی دفتر کو خالی کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ یہ زمین دہلی ہائی کورٹ کو دی گئی ہے, زمین پر تجاوزات ہے. اس زمین کا مقصد راؤز اینیو کورٹ کے لیے اضافی کمرہ عدالت کی تعمیر ہے. ہم اگلے انتخابات کے پیش نظر آپ کو اضافی وقت دے رہے ہیں. ہندوستان میں 13 فروری سے شروع ہونے والی دہلی چلو کسانوں کی تحریک کچھ دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر فعال ہو گئی ہے اور 10 مارچ کو پورے ملک میں ریل روکو مہم چلانے کا اعلان کیا گیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق کسان لیڈر جگجیت ڈیلیوال نے کہا ہے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ 6 مارچ کو پورے ملک سے ہمارے لوگ ریل, بس اور ہوائی راستے سے دہلی آئیں گے اور 10 مارچ کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریل روکو مہم چلائی جائے گی. کسان رہنماؤں نے احتجاجی مظاہرے کے لیے 6 مارچ کو دہلی پہنچنے کی تمام کسانوں سے اپیل کی ہے. ایران اور قطر کے وزرائے دفاع نے دونوں ممالک کی سرحدی سیکورٹی پر زور دیا ہے. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا قرائی آشتیانی نے دوحا میں قطر کے وزیر دفاع خالد بن محمد العطیہ سے ملاقات کی. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع محمد رضا قرائی اور قطر کے وزیر دفاع خالد بن محمد العطیہ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں مغربی ایشیا میں ایک طرفہ پالیسیوں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے, دفاعی اور سلامتی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیز غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بریگیڈیئر جنرل محمد رضا قرائی اتوار کی شام اپنے قطری ہم منصب خالد بن محمد العطیہ کی دعوت پر قطر کے دفاعی عسکری حکام سے ملاقات, نیز بحری دفاعی صلاحیتوں کی نمائش ڈائی میکس کی افتتاحیہ تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچے تھے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے پر شہباز شریف کو مبارکباد پیش کی ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے اپنے ایک پیغام میں پاکستان کے نو منتخب صدر شہباز شریف کو مبارکباد پیش کی. اپنے پیغام میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی و مذہبی اور ثقافتی تعلقات ہیں. نئی حکومت کے دور میں ان تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایران کی پالیسی یہ ہے کہ تمام ممالک مخصوصاً ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور تعاون کو مزید بڑھایا جائے. پاکستان اسلامی اور برادر ملک ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی حکومت ملک میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عزم و ارادے سے کام کرے گی. عراقی استقامت نے حیفا بندرگاہ میں سینی حکومت کی کیمیکل فیکٹری پر ڈرون حملہ کیا ہے. ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی استقامت نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا بندرگاہ کی کیمیاوی تنصیبات کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا نے اس سے قبل پہلی بار حیفا بندرگاہ میں خطرے کا الارم بجنے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بندرگاہ میں سینی فوج کا دفاعی سسٹم فعال ہونے اور اس علاقے کی فضا میں کسی مشکوک چیز کا پتہ چلنے کے بعد دھماکے کی خبر دی تھی. عراق کی اسلامی استقامت فلسطینی استقامت کی حمایت اور غزہ میں سینی حکومت کے جرائم کی امریکہ کی جانب سے ہمہ گیر حمایت کی مذمت کے ساتھ ہی عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں نیز مقبوضہ علاقوں کو اپنے ڈرون اور میزائلی حملوں کا نشانہ بناتی رہی ہے. غاصب سینی حکومت کی جارح فوج کے کئی کمانڈروں من جملہ سینی فوج کے ترجمان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. سینی ذرائع نے آج پیر کو سینی فوجی کمانڈروں کی جانب سے, جن میں سینی فوج کے ترجمان بھی شامل ہیں, استعفوں کی خبر دی ہے. بعض سینی ذرائع کا کہنا ہے کہ سینی فوج کے ترجمان ہاگاری نے بھی استعفی دے دیا ہے، جبکہ سینی وزارت جنگ نے جنگ غزہ جاری رکھنے کے لیے فوج کی ناتوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ غزہ جاری رکھنے پر سینی وزیراعظم نتن یاہو کا اصرار اور رفع پر حملہ سینی حکام اور سینی فوجی کمانڈروں کے درمیان شدید اختلافات و کشیدگی کا باعث بنا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جہاد اسلامی فلسطین نے غزہ کے نابلسی اسکوائر پر فلسطینیوں کے بہیمانہ قتل عام پر عالمی برادری کی خاموشی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تاکید کی کہ یہ نئی جارحیت غاصب سینی حکومت کے مجرمانہ رویے کی ماہیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا اسیر ہوں، در فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، مبتلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو آپ سماعت فرمائیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں. ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایہ خدمات انجام دی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے. تاریخی اہمیت اور قدیم شعراء اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور اڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی یہ کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی یہ میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں. جی راہل اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت. رفت
یعنی گیا یا گئی.
گفت. گفت
کہا.
من. من
جی میں. یعنی مذکر یا مونس کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے.
شما. شما
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
بود. بود
تھا یا تھی کوئی شخص یا کوئی شے. وجود پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامع لیجیے آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے، تمہاری آواز کو خاموش کر دے، تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ، تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں، لہذا جلد توبہ کر لو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبول توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے. توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے. کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے. وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے. استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں. یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نام اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضا الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت و دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے، لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے، لہذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروخ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فرخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا، زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا، وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے. اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
تهران.